بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین اکرام, متفرق سوالات کی نشست ہے. وہ سوالات جو ہمیں آپ لوگوں کی جانب سے موصول ہوتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ایک ایک سوال کو غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ زندگی کی یہ مشکلات, دین اور علم سے متعلق ان سوالات کو حاصل کرنے کا وہ کیا زاویہ نظر ہے جس سے ہم درست جواب تک پہنچ سکتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں, متفرق سوالات کی نشست ہے. آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ غلامی کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اس کا آغاز نہیں کیا, پہلے سے چلی آ رہی تھی اور خاتمہ بھی تدریج کے ساتھ کیا ہے, ان احکامات کی نوعیت بھی آپ بیان فرماتے ہیں. ایک سوال آدمی کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ غلامی اگر اپنی ذات میں ایک بد اخلاقی تھی تو دین نے تو جو دیگر بد اخلاقیاں تھیں ان کا فی الفور خاتمہ کیا, اور اگر یہ بد اخلاقی ہے اور تدریج سے اس کا خاتمہ ہوا, گویا پھر اس عہد کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ اس کو اپنا رہے تھے, تو پھر تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس طرح کے بڑی ہستیاں بھی اس طرح کی نعوذ باللہ کیا کسی بد اخلاقی کا مرتکب ہو رہی تھیں. اگر بد اخلاقی تھی تو ایک دن میں آؤٹ لا قرار دے کر ختم کیوں نہیں کر دیا گیا, اور تدریج کے اس پروسیس کے دوران جن لوگوں نے اس کو اپنایا کیا وہ بھی کسی اس طرح کے معاملے میں غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے؟
اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر آپ غلام بنا لیں, یہ آخری درجے کا ظلم ہے, اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. اگر کسی قوم نے یا کسی گروہ نے ایسا کیا ہے تو کوئی پیغمبر ایک منٹ کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. چنانچہ عربوں میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں تھی. اگر کسی شخص کو وہ آزاد ہے, پکڑ کر غلام بنایا گیا ہے, تو یہ اس معاشرے میں بھی ایک جرم سمجھا جاتا تھا. اسلام کو اس سے سابقہ ہی درپیش نہیں ہوا. کوئی چیز انفرادی طور پر سامنے آئی تو اس کی شدت کے ساتھ مذمت کر دی گئی. ایک تو یہ سمجھ لیجئے, ہمارے ہاں عام طور پر جب غلامی کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر امریکہ کی پرانی داستان آ جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ جا رہے ہیں اور جہازوں میں بھر کر زندہ اور آزاد انسانوں کو لا کر وہی صورت ان کے ساتھ کر رہے ہیں جانوروں کے ساتھ کی جاتی ہے. تو اس طرح کا معاملہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ جس کو آپ ظلم قرار دیں, اس درجے کا ظلم قرار دیں کہ جس سے ہر شخص نفرت کرے, جس کا فوراً کلا کما ہونا چاہیے, جس کے استحصال میں کوئی توقف نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز وہ ہے جو دنیا بھر میں مسلمہ طور پر مانی جاتی ہے, اور وہ یہ کہ مجھے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے, مجھے حق دیا ہے کہ میں کوئی نقطہ نظر اختیار کروں, مجھے حق دیا ہے کہ میں اپنی جان مال آبرو کے بارے میں حفاظت کا اہتمام رکھوں. سوسائٹی کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ میری جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے.
ٹھیک,
یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حرمت اور مفہوم میں ہوتا ہے, یعنی اس سے مراد کوئی کھانے پینے کی حرمت نہیں ہے بلکہ وہ عزت, وہ شرف جو مجھے حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا اور حجۃ الوداع کے موقع پر انسانوں کی جان مال آبرو کے بارے میں بہت سختی سے تنبیہ کی اور یہ کہا کہ ان کی حرمت ایسی ہے جس طرح کی حرمت اس شہر کی ہے, اس مہینے کی ہے, تاکہ لوگ چونکہ مقدس چیزوں کو بڑی عزت دیتے ہیں تو وہ اس عزت کا خیال کریں. قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ ولد قد کرم نہ بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے. تو انسان کی جان کے خلاف, مال کے خلاف, آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی میں کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو میری یہ حفاظت ختم ہو جاتی ہے. یعنی میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا, میں نے چوری کی, میں نے ڈاکہ ڈالا, میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا, اب معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ میرے خلاف اقدام کرے. اس صورت میں مجھے پکڑا بھی جاتا ہے, میری آزادی بھی محدود کر دی جاتی ہے, اس کے بعد مجھے سزا کا مستحق بھی قرار دیا جاتا ہے. سزا میں بعض اوقات جان لے لی جاتی ہے, بعض اوقات کوڑے مارے گئے, بعض اوقات جیل میں آپ ڈال دیتے ہیں. غرض یہ کہ میرے تمام جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس کے بعد اس صورت میں نہیں رہتے. اب مجھ پر پابندیاں بھی لگتی ہیں, مجھے اپنے گھر والوں سے بھی الگ کر دیا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں لوگ قید کی سزا کو بڑی اچھی سزا سمجھتے ہیں, میرے تو اس پر بہت اعتراضات اور بہت تحفظات ہیں. لیکن اس سے قطع نظر آپ پھر میرے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف جس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا اقدام کرنے کا حق حاصل کر لیتے ہیں.
ٹھیک,
تو غلامی کی ایک صورت جو اس جگہ سے پیدا ہوئی اور جس کو آپ علل اطلاق بد اخلاقی نہیں قرار دے سکتے, وہ یہ تھی کہ جب قوموں کے درمیان جارحیت کا ارتکاب ہوا, ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا اور میرے گھر میں آ گیا, اسی طرح ایک شخص نے چوری کی وہ میرا مال لے اڑا، ایک شخص نے میرے خلاف اقدام کیا، میری آبرو پر حملہ آور ہو گیا، مجھے گالی دے دی، مجھ پر کوئی الزام لگا دیا، سب و شتم کر دیا یا اور کوئی ایسا معاملہ کیا. ایک پوری قوم نے، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے یہی کام کر ڈالا. تو جارحیت کے مقابلے کے لیے جب لوگ نکلے تو وہ سزا کے طور پر جارحیت کرنے والوں کو غلام بنا لیتے تھے.
ٹھیک،
یعنی غلام بنا لیتے کا مطلب کیا کہ اب تم اسیر رہو گے، قید میں رہو گے، اور وہ قید دائمی قید ہوگی، اور ہم تمہاری اب قیمت بھی لے سکتے ہیں، اور تمہیں ہماری خدمت کرنا ہوگی، تم ہمارے ایک طرح سے زندگی بھر کے لیے خادم بن کے رہو گے. تو یہاں سے یہ بالکل اسی جگہ سے شروع ہوئی جس جگہ سے آپ آدمی کو جیل میں ڈالتے ہیں، عمر قید بھی دے دیتے ہیں، یعنی ساری زندگی کے لیے، 14 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی سن لیا کہ 36 سال اور 86 سال کے لیے بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ معلوم ہے کہ خود ہمارے ہاں اس طرح کی سزائیں حکومتیں سناتی رہتی ہیں، عدالتیں بھی سناتی رہتی ہیں. تو یہ جو دائمی غلامی کی سزا تھی، یہ ان لوگوں کو دینے سے ابتدا ہوئی اس کی جو جارحیت کا ارتکاب کرتے تھے، کسی قبیلے پر چڑھ دوڑے ہیں، اس کے نخلستانوں پر قبضہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد آگے سے مقابلہ کیا گیا. تو ظاہر ہے اب جب ایک مرتبہ یہ روایت قائم ہو گئی تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو جارحیت کرنے والے بھی غلام بنانے لگ گئے، جن کے خلاف جارحیت کا اقدام ہوا وہ بھی غلام بنانے لگ گئے. جب ایک مرتبہ غلام بن گئے تو اب آپ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو ایک خریدنی فروختنی چیز بنا دیتے ہیں، بازار بھی لگ گئے، وہ بکنے بھی لگ گئے، اور اگر عورتیں پکڑی گئیں تو ان کے ساتھ لوگوں نے جنسی تعلقات بھی قائم کرنا شروع کر دیے. یہ در حقیقت پس منظر ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی اسلام نے پیدا نہیں کی. اسلام نے اس کو کسی جنگ میں سزا کے طور پر بھی بیان نہیں کیا. اس نے کبھی اس کی کوئی ترغیب نہیں دی، بلکہ وہ پہلے دن آیا تو اس نے آ کے یہ کہا کہ جو لوگ اس سے پہلے غلام بن چکے ہیں، بڑی نیکی کا کام یہ ہے کہ فق و رقبہ، ان کی گردنیں چھڑائی جائیں.
ٹھیک،
تو اس طرح یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے جو لوگ غلام بنے ہوئے ہیں ان کے بھی انسانی حقوق یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی گردنیں آزاد ہوں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. بلکہ میں اس سے آپ کو پیچھے لے جاؤں گا، ہمیں تورات میں بھی یہ ہدایت ملتی ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے کسی کو غلام بنایا ہے اور بنی اسرائیل میں وہ آ گیا ہے تو یہ بتایا گیا کہ 6 سال کی خدمت لینے کے بعد اس کو لازماً رہا کر دیا جائے.
اچھا،
اور اس میں بلکہ یہ ہدایت کی گئی کہ جس وقت تم اس سے کہو کہ اب تم چلے جاؤ تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ جو چیز تم اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو اور جس چیز کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. تو اللہ کے دین میں اس طرح کی چیز کو بھی گوارا نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں آزادی کی راہیں کھولی گئیں، لوگوں کو تلقین کی گئی پہلے دن سے. آپ قرآن مجید کی سورہ بلد کو پڑھیے تو وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس معاشرے میں، یعنی جس معاشرے میں اسلام کی دعوت اس وقت اٹھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس معاشرے میں لوگوں کو دین کی دعوت اگر قبول کرنی ہے تو انہیں گھاٹی چڑھنا ہوگا، ایک مشکل مرحلہ ہے. اور فرمایا اس میں پہلا کام کیا کرنا ہے، فق و رقبہ، لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں. یہ گردنیں چھڑانے کی تعبیر خود بتا رہی ہے کہ اسلام اس کو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے، یعنی ترغیب دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، جذبات کو ایک لحاظ سے اپیل کر رہا ہے کہ لوگ گردنیں چھڑائیں اور وہ اس بات کو دیکھیں کہ ان کی اپنی گردنیں اگر اس طریقے سے بندی ہوں تو ان پر کیا گزرے گی. تو یہاں سے ابتدا کی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. اب یہ موقع آیا کہ مسلمانوں کو شاید جنگ کرنی پڑے بدر سے پہلے. یہ پہلی جنگ ہے، ہم میں زیر شخص جانتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان دوچار ہوئے. تو اس جنگ کا جب موقع آیا تو سورہ محمد کو آپ اٹھائیے تو اس میں باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر یہ بتا دیا گیا کہ جنگ ہوگی، اور اس جنگ سے مقصود بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو جارحیت کر کے آ رہے ہیں ان کی اگر ان کے ساتھ اگر مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو آخری درجے میں ان کو تحقیق کیا جائے، تاکہ یعنی دیکھیے نتیجہ بھی بیان کیا، حتیٰ تزل حرب و اوزارا، تاکہ یہ جنگ کی صورتحال جو یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے، جزیرہ نما عرب میں امن قائم ہو، امن میں اسلام کی دعوت بھی پھیلے اور ان لوگوں نے بھی جو بات کرنی ہے کریں. تو یہ اس جنگ کا مقصد بھی بیان کیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس جنگ میں جس وقت تحقیق لوگوں کو کر لو اور قیدی پکڑنے کی نوبت آ جائے تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلام کیا کہتا ہے. یعنی ایک یہ تھا کہ آزاد کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے، وہ تو کبھی جائز تھا ہی نہیں. دوسرے یہ تھا کہ کسی کو جنگ میں قیدی بنا لیا جائے، اور یہاں دیکھیے کہ بالکل جائز صورت پیدا ہو رہی تھی. یعنی چونکہ مشرقین کی طرف سے خطرہ تھا، ابھی مسلمان تو حملہ آور ہو ہی نہیں رہے تھے
جی،
وہ جارحیت کر رہے تھے. قرآن مجید نے اس جارحیت کی تصویر کھینچی ہے کہ رسول کو گھر سے نکال دیا، لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا، اس کے بعد نہ قرابت کا لحاظ کیا نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، اور جب وہ یہاں آ کے پناہ گیر ہو گئے ایک لحاظ سے، ظاہر ہے کہ بہت دور ہے، کوئی 6 دن کا سفر ہے جہاں یثرب واقع تھا، وہاں پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں،
ٹھیک،
تو جارحیت دوسری جانب سے تھی، اور اگر سزا کے طور پر یہ فیصلہ کیا جاتا تو اس کی ایک وجہ بنتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، اب اگر تم قیدی بناؤ گے تو دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ تم ان کو احسان کے طور پر رہا کر دو بعد میں، اور دوسرے یہ کہ فدیہ لے لو ان سے، باقی اگر یہ دونوں صورتوں کی نوبت نہیں آتی اور قیدی رکھنے پڑتے ہیں تو وہ قیدی ہی رہیں گے، خواہ ان کو حکومت اپنے نظم میں قیدی رکھے یا لوگوں میں قیدیوں کے طور پر تقسیم کر دے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب غلامی کا یا کسی قیدی کو قتل کر دینے کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اس طرح گویا جو اصل تھی اس کا خاتمہ کر دیا۔ میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے غلامی کا آخری درجے میں خاتمہ کر دیا، یعنی اس روایتی کو ختم کر دیا کہ جنگوں میں پکڑے جانے والے لوگوں کو اب غلام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات سورہ محمد میں نہایت وضاحت نہایت صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور میں عرض کروں کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا یہ مطلب پہلی بار بیان کیا یا میں اس میں متفرد ہوں۔ ہمارے ہاں جو لوگ زبان کا علم رکھتے ہیں اور جو تفسیر کی روایت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جلیل القدر مفسرین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے، یعنی اس میں کوئی مطلب کی حد تک، آیت کے مدعا کی حد تک بڑا اختلاف نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور میں اس میں کوئی نئی رائے نہیں بیان کر رہا۔ تو غلامی کا اس لحاظ سے خاتمہ کر دیا گیا کہ اب مسلمان کبھی بھی غلام نہیں بنائیں گے، قیدی جب بھی آئیں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ باقی رہ گیا کہ جو لوگ غلام بن چکے ہیں یا جو کسی دوسری جگہ غلام بنے ہیں اور اب بکتے ہوئے آ رہے ہیں اور لوگوں نے ان کو خریدا ہے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اس میں اسلام نے بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ نہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سب لوگوں کو ان کی رقم ادا کر دے، لوگوں نے پیسے دے کے خریدے ہوئے تھے، تو آپ کس طریقے سے ان کو اس طرح آزاد کر دیتے؟ آپ کو یہی کرنا تھا نا کہ آپ باقاعدہ طور پر پھر معاوضہ ادا کرتے۔ اس وقت کی حکومتیں اس پوزیشن میں نہیں تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مہاجرین کا یہ حال رہا کہ ان کو اپنی جگہ پر کھڑا کرنے، پابرجا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فقر کی زندگی اختیار کر لی۔ یہ تو بہت آخری زمانے میں کہیں جا کر کچھ حالات بہتر ہونے شروع ہوئے، ورنہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس پوزیشن ہی میں نہیں تھے، لوگوں کی، عام لوگوں کی ضروریات پوری کرنا مشکل تھا۔ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ جو کچھ اب مذہب کی حیثیت سے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ہم خرید کے آزاد تو نہیں کرا سکتے، اور یہ بات کہ آپ ظلم کر کے لوگوں کے پیسے واپس کیے بغیر اعلان کر دیں، خرید کر آزاد تو نہیں کر سکتے، اور اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس رقم بھی ہو تو پھر صرف اتنا ہی تو نہیں کہ آزاد کرنا ہے، اس کے بعد ان کو پاؤں پر کھڑا بھی کرنا ہوگا، کیونکہ وہ تو لوگوں کے گھروں میں رہ رہے تھے، ان کو چھت لوگوں کی میسر تھی۔ اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے معاملات اپنے مالکوں کے ساتھ تھے، تو اب اگر آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کے حقوق ختم کر دیا، اگر آپ کے پاس رقم ہے بھی تو پھر ان کو آپ کو بحال رکھنا پڑے گا نا، پھر ان کی بحالیات کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ان کے گھر ہوں، وہ کہاں رہیں۔ یہ کوئی 2-4 لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ان پر معیشت گویا قائم تھی، تو یہ حکومت تو اس پوزیشن ہی میں نہیں تھی کہ وہ یہ کر سکے، اور نہ یہ کسی طرح موضوع تھا۔ تو اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ پہلے ان کے سماجی مرتبے کو برابری کی سطح پر لے آیا جائے۔ چنانچہ بے شمار اقدامات ہیں جن کی فہرست میں نے اپنی کتاب میزان میں سامنے رکھ دی ہے، اور میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی نے بھی غلامی کا بتدریج خاتمہ کے عنوان سے اپنی تفسیر تدبر و قرآن میں ایک باب باندھا ہے، اور اس میں بھی ان تمام اقدامات کی فہرست مرتب کر دی ہے، یعنی غلامی کا لفظ آؤٹ لا قرار دے دیا گیا، غلام اور لونڈی کے بجائے اما کہا جاتا تھا عام طور پر، یا اور دوسرے الفاظ بولے جاتے تھے، ان کی جگہ فتح اور فتات کے الفاظ رائج کر دیے جائیں، ان کو جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ، جو خود پہنو وہ پہناؤ، جہاں خود سو وہاں ان کو سلاؤ، ان کے رہن سہن میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہ ہو، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام تم نہیں لے سکتے، تو سماجی مرتبہ ان کا بالکل برابری کی سطح پر لے آیا گیا، پہلا کام یہ کیا گیا، مذہب یہی کر سکتا تھا، یعنی اس کے سوا کچھ اور کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو پہلے یہ کام کیا گیا. اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ موجود ہے, ان کی آزادی کی راہ بھی کھولی ہے, تو اس کے لیے کیونکہ غلام جو کچھ کماتے تھے, عورتیں بھی جو کچھ کماتی تھیں اگر وہ کسی گھر میں کام کر رہی ہیں تو وہ بھی اپنے مالک کو لا کے دیتے تھے, تو اس میں یہ راستہ کھولا گیا کہ چونکہ حکومت تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ رقم ادا کر سکے, تو مالکوں سے کہا گیا کہ اگر تمہارا غلام یا تمہاری لونڈی خود آزادی چاہتی ہے جو تم لے آئے ہوئے ہو, تو تمہاری رقم خرچ ہوئی ہے نا اس پر, اس سے معاہدہ کر لو کہ سال میں ڈیڑھ میں یہ کما کے تمہیں دینے کی بجائے اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیں.
ٹھیک,
اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اس کا قانون باقاعدہ سورہ نور میں نازل ہوا اور مسلمانوں کو دو حکم دیے گئے. ایک یہ کہ اگر تمہارا غلام مکاتبت چاہے یا لونڈی مکاتبت چاہے تو یہ کر لو, یعنی ان کو ہدایت کی گئی اس معاملے میں. اور دوسری جانب جو تھوڑا سا چھوٹا سا بیت المال مسلمانوں کا بن گیا تھا, حکومت کا خزانہ, یہ کہا گیا کہ اگر اس میں کوئی رقم موجود ہے تو یہ لوگ اگر سال ڈیڑھ کی مکاتبت کر کے بھی اپنی رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو خزانہ یا بیت المال ان کی مدد کر دے اور ان کے لیے آزادی کی راہیں کھولی جائیں. تو یہ طریقہ اسلام نے اختیار کیا. اب جو لوگ اس طرح کی بےمانی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نہ لوگوں کو رقم دیتے, نہ ان کا معاوضہ ادا کرتے, نہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے, نہ ان کی معاش کا بندوبست کرتے, بس ایک حکم دے دیتے, تو پھر اسلام کی تحسین ہو رہی ہوتی. میرے نزدیک تو جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے اور قرآن نے اختیار کیا ہے اس طرح کی سماجی برائیوں کو ختم کرنے کا, اس سے بہتر طریقہ آسمان کے نیچے کوئی ایجاد ہی نہیں کر سکتا.
سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا کہ اگر یہ بد اخلاقی تھی تو کس نوعیت کی تھی, اور اصل بد اخلاقی کیا تھی, اسلام نے کیسے اس کا خاتمہ کیا. سورہ محمد کی آیت کا آپ نے حوالہ بھی دیا. چند ضمنی پہلو پوچھوں گا, لوگوں کے ذہن میں بہت اضطراب کا باعث بنتے ہیں. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ جو پہلے سے چلے آ رہے تھے ان کی خاتمے کے لیے ایک تدریج کا رویہ اپنایا گیا, اور دنیا کے اندر سماجی سطح پہ اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ایسے ہی اس کو حل بھی کیا جاتا ہے. ایک پہلو لوگوں کو بڑا مسترب کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو موجود تھیں خواتین لونڈیاں جن کو کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو جنسی تعلق ہے اس کو بھی بہر کیف دین نے برقرار رکھا ہے, اور جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہاں زنا کو الگ کیا ہے, اور نکاح اور اس ما ملکت ایمانکم جو دائیں ہاتھ سے مالکت بنتی ہیں ان کو الگ کیا گیا ہے. یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ بظاہر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ چلیں موجود تھے ان کو آپ رکھتے بھی سب کچھ کرتے, اس پہ بھی تو پابندی لگائی جا سکتی تھی کہ جنسی تعلق قائم نہ کیا جاتا.
پابندی لگا دی جائے اور ایک انسان کے فطری دائیے کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, کیا کیا جائے؟ یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا, یا یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں اور کوئی شخص ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ صورتحال ذرا آپ مجھے پیدا کر کے دکھائیے. سوسائٹی کے اندر وہ بالکل ایک دوسرا طبقہ بن چکا ہوا تھا. اس کو پہلے آپ معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, سماجی طور پر اس سطح پر لائیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ شادی کر سکے. کون اس کے لیے تیار ہوتا آسانی کے ساتھ؟ یعنی کوئی تیار ہی نہ ہوتا. یہ آپ آج طوائفوں کو آباد کرنے کی ایک مہم چلا کے دیکھ لیں, آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں, اور قرآن مجید کی سورہ نساء میں باقاعدہ قانون کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ یہ اس طرح کے پس منظر میں پلی بڑی ہیں کہ اگر ان سے بدکاری کا ارتکاب ہو رہا ہے تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی.
اچھا,
یہ صورتحال ہے. تو یہ لوگ اکثر میں آج کے زمانے میں بیٹھ کر ایک صورتحال کا اندازہ لگاتے ہیں. تو جنسی تعلقات پر کیوں پابندی لگائی جائے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے مغربی معاشرے میں بعض قوانین جو غلط قوانین بنائے گئے ہیں, اور امریکہ میں بھی بنائے ہوئے ہیں اور یورپ میں بھی بنے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں. تو آپ کل کو اسلام کی دعوت دیں اور یہاں لوگ مسلمان ہو جائیں تو پہلے دن پابندی لگا دیں گے,
مشکل ہے.
تو آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہوتی ہے. سماجی معاملات کی اصلاح کرنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے. ایسی پابندی کیسے لگائی جا سکتی تھی؟ ایک معاملہ چل رہا ہے, جب آپ ان کی آزادی کی راہ کھول رہے ہیں تو ایک تدریج کے ساتھ مرتبہ بلند ہوگا, سوسائٹی میں آہستہ آہستہ ان کو قبول کیا جائے گا. ان کے معاملے میں جو آپ نے قوانین بنا دیے ہیں وہ آسان نہیں رہے. آپ ذرا اپنے خادم کے بارے میں طے کیجئے کہ جو خود کھانا ہے وہ خود کھلانا ہے, جو پینا ہے وہ پلانا ہے, تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سماجی اصلاحات کس طرح ہوا کرتی ہیں. یہی طریقہ صحیح طریقہ تھا.
ٹھیک, اچھا یہ مطلب فرمائیے گا کہ جو دین نے بتایا ہے کہ اگر اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ام الولد بن کے وہ آپ سے آپ آزاد ہو جاتی ہے, تو اس معاملے میں اگر جنسی معاملے کے نتیجے میں بچے کی ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر قانون سازی کر دی گئی کہ وہ آزاد ہو جاتی ہے؟
نہیں, ام الولد ہونے کی صورت میں یہ نہیں کہ آزاد ہو جاتی ہے, یہ طے کیا گیا کہ اب اسے بیچا نہیں جا سکتا.
اچھا,
یعنی خرید و فروخت ختم ہو گئی. آزاد ہونے کے لیے تو اسی راستے سے گزرنا پڑے گا نا. آزاد ہو کے کیا کرے گی وہ, یعنی کہاں جائے گی؟ یہ تو آپ نے اور سزا دے دی اس کو, بچہ ہو گیا ہے اب تمہارا کوئی والی وارث
نہیں. لیکن مالک اگر مر جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے.
ظاہر وہ ایک بالکل دوسری صورت ہے, وہ تو یہ ہے کہ جس آدمی نے خرید کے کوئی مال اپنے کھتے میں بھرا تھا اس کا کوئی مالک نہیں رہا, تو وہاں تو پھر ریاست پہ ذمہ داری آئے گی. اس طرح کی ذمہ داری کیونکہ یک بیک نہیں آتی, یعنی آپ نے ایک دن حکم نہیں دے دیا تو اس کو سنبھالا بھی جا سکتا ہے. تو ریاست جب کوئی اقدام کرتی ہے, دیکھیے مذہب جب کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ قانون بنائے گا لیکن اللہ کے حکم پر اس کی پیروی ہوگی. وہ تو پہلے دن ہو گیا کہ فک و رقبہ,
ٹھیک,
تمہیں ان گردنوں کو چھڑانا ہے, آزاد کرنا ہے. جب ریاست کوئی قانون بناتی ہے تو ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے, یا حکومت کوئی اقدام کرتی ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اس سے کیا فی الواقع ہم کسی کی مدد کریں گے یا اور خرابیاں پیدا کر دیں گے. تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں سماجی اصلاحات میں اور اخلاقی تعلیم میں فرق نہیں کرتے. سماجی اصلاحات کے لیے سوسائٹی کو تیار کرنا, ایسے اسباب پیدا کرنا, اگر اس کے لیے کوئی ضروری اقدامات کرنے ہیں تو وہ لازماً کرنا ہوں گے. انسان ہیں, ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا.
ٹھیک, اچھا ہم سے بھی جتنا بھی سماجی طور پر ایک پورا نظام فکر دیا دین نے, نتیجہ پھر کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ تو لوگ کہتے ہیں یہ نکلا کہ اس کے باوجود غلامی 1960 تک مسلمانوں میں جاری رہی, مسلمانوں کے حکمران, مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سبھی غلام رکھتے رہے, تو وہ جو سماجی تبدیلی مذہب پیدا کرنا چاہتا تھا نتیجے کے اعتبار سے تو پیدا نہیں ہوئی.
سماجی تبدیلی تو بہت بڑے پیمانے میں پیدا ہوئی, البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس طرح کی اصلاحات کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. باقی دنیا میں غلامی موجود تھی, بکتے ہوئے آ جاتے تھے, جن لوگوں کے پاس کچھ مال وغیرہ ہوتا تھا وہ خرید بھی لیتے تھے. لیکن یہ بتائیے کہ جس وقت یہ ختم ہوئی تو کیا آپ کو کوئی ہزاروں کی تعداد میں غلام ملے جو آزاد ہوئے؟ یعنی امریکہ میں تو آج بھی آپ کو پوری تاریخ نظر آ جاتی ہے, ہمارے یہاں بھی کوئی اس طرح کی چیز ہے. صرف حرم سراؤں میں اور بڑی جگہوں کے اوپر یہ معاملہ رہ گیا ہوا تھا. وہ تو جو مذہب بھی کوئی اصلاحات کرے گا یا جو سوسائٹی میں بھی اصلاحات ہوں گی, لوگوں کی قبولیت کا معاملہ ایسے ہی رہتا ہے. بعض اوقات پوری پوری قومیں قبول کر لیتی ہیں, بعض اوقات نہیں قبول کرتی. تو ہمارے یہاں بھی یہ چیز رہی ہے, جمہوریت کو کب قبول کیا؟ میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ خلفائے راشدین نے ایک جمہوری معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا, اس کے باوجود زمانہ اور حالات کا غلبہ قائم ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں میں 1000 سال تک ملوکیت رہی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی سطح پر اس کو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح ہی کے اقدامات کی ضرورت تھی, اور وہ اسی وقت کرنے ممکن ہو سکے جب لوگوں میں عالمی سطح پر اس کا شعور پیدا ہو گیا. جو چیز ساری دنیا کی قوموں سے متعلق ہے, افریقہ میں لوگ غلام بن جائیں گے, کسی اور جنگ میں بن جائیں گے, وہ بکنے شروع ہو جائیں گے, لوگ پھر خرید کے لے آئیں گے. تو ان چیزوں میں وہی طریقہ صحیح تھا جو اسلام نے اختیار کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی اصلاحات کو بہت سے لوگوں نے بعد میں قبول کرنے سے انکار کر دیا, کبھی علمی لحاظ سے کبھی عملی لحاظ سے. تو انسان تو اسی طرح قبول کرتے ہیں, اسلام کی باقی تعلیمات جو ہیں وہ بھی تو اسی طرح موجود ہیں. یعنی تم چوری نہ کرو, تم غبن نہ کرو, تم ملاوٹ نہ کرو, تم کسی کا مال نہ کھاؤ, آپ کو گلی گلی مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو باقی کون سی باتیں ہیں جو 100% مان لی ہیں لوگوں نے؟
بالکل ٹھیک ہے, ہم سبھی پہلو بڑا اہم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں علامہ اقبال جیسا آدمی پوری زندگی ایک قوم کو اٹھاتا ہے لیکن لوگوں نے ان کی بات تو نہیں سنی, لیکن انہوں نے اپنی بات پوری بھر کیف کر دی تھی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, یہ بیان فرمائیے گا. ہمارے ہاں عام طور پر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستانی عدالتوں اور جو پورا نظام ہے انصاف کا, اس میں جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک بھی انٹروگیشن کے نام پر, تفتیش کے نام پر, تحقیق کے نام پر لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سالیٹری کنفائنمنٹ, یعنی بالکل ہی وہ قید خانہ جو سزائے موت کے قیدیوں کو دیا جاتا ہے, وہاں پر اکیلا رکھ دیا جاتا ہے. دینی لحاظ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ اللہ کا دین کہتا ہے انصاف ہونا چاہیے, عدل کے تقاضے پورے ہوں, اس کے خلاف ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک آپ بندے کو قید میں رکھ سکتے؟ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر تو ہم تفتیش کر ہی نہیں سکتے, ہم اس کو رکھتے ہیں, کوئی تھوڑا سا زدوکوب بھی کرتے ہیں, پریشر آتا ہے, پھر اسا جو گلی دیتے ہیں.
یہ سب کچھ آخری درجے کا ظلم ہے, کسی کو حق نہیں ہے. تفتیش آپ کو کرنی ہے تو یہ مار پیٹ کے کرنی ہوتی ہے. تفتیش کے جدید طریقے اختیار کرنے چاہیے, اور قدیم میں بھی بڑے ماہرین پیدا ہوتے رہے ہیں تفتیش کے, اس کا ہرگز یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو ہاتھ اٹھانے کا حق کس نے دیا ہے جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ کسی شخص نے جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس صورت میں بھی پہلے آپ کو قانون بنانا پڑے گا کہ اس کی سزا کیا ہے. ہمارے ہاں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ بعض ایسی عدالتیں بھی قائم ہو کر دی گئیں کہ جو اسی طرح سے لوگوں کو گرفتار کروا کے جیلوں میں ڈال دیتی ہیں, اور سال ڈیڑھ بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو کوئی اس طرح کام نہیں کیا, بلکہ سال ڈیڑھ کیا, بعض وقت پانچ دس سال گزر جاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ سب کچھ آخری درجے کا ظلم ہے. آپ کسی شخص کو اسی وقت حوالات میں, یعنی اس کے لیے صحیح تعبیر ہے جب آپ تفتیش کر رہے ہیں تو حوالات میں رکھنا, اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں جب آپ اس بات پر عدالت کو مطمئن کریں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے کسی خطرے کا امکان ہے، یعنی اس کا اندیشہ ہے کہ یہ کسی کو نقصان پہنچائے گا، اس کے شواہد پیش کریں، تب اس میں بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ آدمی کو اس کے گھر میں پابند کر دیں، وہ گھر میں رہتے ہوئے باہر نہ جائے، جس طرح کہ آج کل یہ بالکل ممکن ہو گیا کہ آپ ملک سے بھاگنے پر پابندی لگا سکتے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ جہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر پابند کر دیتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ سیاسی لوگ ہیں یا جن کا ایک خاص پس منظر ہے یا جن سے کسی خاص اس طرح کے اقدامات کی توقع نہیں ہوتی، ان کو گھروں میں نظر بند کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ بڑی اچھی روایات بعض اوقات انگریز حکومت نے بھی قائم کی کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں نظر بند رکھا جائے، تو جب تک آپ یہ بتا نہ دیں کہ کسی شخص سے کیا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس کی آزادی کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں تو 24 گھنٹے سے زیادہ روکا ہی نہیں جا سکتا کسی کو، اور اب بھی آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں مہذب حکومتیں ہیں ان میں اس کے باقاعدہ قاعدے قانون بنے ہوئے، تفتیش کے لیے آپ بلاتے ہیں، آدمی کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ کون آدمی ہے کہ جو حکومت کے کسی ادارے یا عدالت کے حکم پر تفتیش کے لیے حاضر نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی تفتیش میں ایک دو مرتبہ نہیں آتا ہے تو آپ بتائیں عدالت کو کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اس کے بعد کسی اقدام کی وہ آپ کو اجازت دے گی۔ یہ طریقہ جو ہمارے ہیں یہ تو بالکل ناجائز طریقہ ہے۔ اسی طرح سے مقدمہ چل رہا ہوتا ہے اور آدمی ہے کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، تو یہ تو آپ نے اس کو جرم کی اپیل کے دوران ہی میں کو 8-10 سال کی سزا دے دی، اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بالکل باطل، بالکل غلط ہیں۔ اس کی اصلاح کرنے کے لیے نہ سیاستدانوں کو توجہ ہوتی ہے، نہ ہمارے ہاں کے ماہرین قانون کو توجہ ہوتی ہے۔ میں تو دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ اس ظلم کے لیے یہ خدا کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے، ان قوانین کو بہتر کریں۔
ٹھیک، اچھا ہم سب بھی آپ نے ذکر کیا سیاستدانوں کا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں پورا جو نظام عدل ہے، عدالتوں کا جو پورا سسٹم ہے، اس پر سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی حکومت اپنے مخالفین کو جھوٹے سچے کیس بنا کر اور ان کے اوپر الزامات لگا کر جیلوں میں ڈالتی ہے، 5-7 سال بعد وہ بالکل کلین چٹ لے کے باہر آ جاتے ہیں، وہی آتے ہیں حکومت میں، وہ ان کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو اس سے جو اوور آل ہمارے ہاں عدالتوں میں انصاف کا نظام ہے، اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ کنوکشن اگر عدالت کر بھی رہی ہے تو یہی عدالتیں 5-7 سال بعد وہ سیاسی دباؤ ختم ہوتا ہے تو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس سے سماجی سطح پر یہ جو لوگوں کے قانون کی پابندی، ان کا احترام عدالتی نظام کا، ایک جس کو کہتے ہیں ریٹ، اس پر بھی تو فرق پڑتا ہے۔
اس میں کیا شک ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں کوئی عزت ہی قانون کی باقی نہیں رہ گئی۔ قانون نام کی چیز ہے کہاں؟ اور وہ بات جو جسٹس کیانی نے ایک موقع پر کہی تھی ایک خاتون کو کہ تم ہمارے پاس انصاف لینے کے لیے آ گئے، ہم تو انصاف نہیں دیتے، ہم قانون دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہاتھ میں آپ نے قانون کی شک پکڑا دی، دفاع پکڑا دی۔ تو انصاف ملنا چاہیے سوسائٹی کو، اور وہ ہمارے یہاں سیاسی سطح پر بھی مجروح ہوا ہے، وہ ہمارے ہاں قبائلی سطح پر بھی مجروح ہوا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کی دیہاتی پس منظر میں اور بہت سے عوامل میں لوگوں کے ساتھ پے در پے زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے بھی اخلاق اس سے خراب ہوئے ہیں، وہ بھی قانون کی عزت اس طرح نہیں کر سکے۔ پھر 150-200 سال ہمارے یہاں ایسے گزرے جس میں پوری لیڈرشپ نے لوگوں کو قانون سیکھنے کی تعلیم دی، سیاسی رہنماؤں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جب قانون توڑنے کی ایک مرتبہ تعلیم دے دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب قانون سیکھنی ہی اصل میں لوگوں کے لیے باعث عزت بن کر رہ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں سماجی سطح پر بھی اصلاح کا تقاضا کرتی ہیں، سیاسی سطح پر بھی اصلاح کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور میرے بارے میں تو یہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو قید کی سزا کو بجائے خود بدترین سزا سمجھتا ہوں۔ یہ سزا انسان کے جسم ہی کو نہیں، یہ اس کے پورے وجود کو ملتی ہے، یہ اس کی نفسیات کو ملتی ہے، یہ اس کے ذہنی تصورات کو ملتی ہے، یہ اس کے خاندان کو ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے نظام میں جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لوگوں کو نظر بند کرنا ہے، محدود کرنا ہے، گھروں میں بند کر دیجئے، اگر ان کو کوئی ریہیبیٹیشن کے مرحلے سے گزارنا ہے اس کے لیے اس کے ادارے بنا دیجئے، اگر کسی کو حوالات میں رکھنا ناگزیر ہو گیا تو حوالات ہی کافی ہے۔ سزا یا مالی تاوان کی صورت میں دیں یا جسمانی سزا کی صورت میں دیں، میرے نزدیک سزا عبرت انگیز بھی انہی دو صورتوں میں بنتی ہے۔ اس کے سوا باقی جتنے طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان کی غلطی جلد یا بدیر لوگوں پر واضح ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب دنیا کے مہذب ممالک میں بھی بہت سی یونیورسٹیوں میں اس پر کام ہو رہا ہے۔ میرا اپنا جو آرٹیکل ہے اس پہ، میری کتاب برہان میں ہے، اس کو بھی موضوع بنا کر بعض لوگوں نے یہاں خود امریکہ میں یونیورسٹیوں میں اور یونیورسٹی میں پروفیسر کی سطح کے لوگوں نے کام کیا ہے۔ جلد یا بدیر لوگوں کا احساس ہو جائے گا کہ اس میں اللہ ہی کا دین درست۔
بالکل صحیح، ہم سب اس معاملے میں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں بھی قانون سازی ہو رہی ہے اور قید کی سزا کے حوالے سے اثر نو غور کیا جا رہا ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ بیان فرمائیے گا یہ جو روح کا لفظ ہے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے کہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ تو ایک امر ربی ہے، لیکن یہی لفظ جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، روح الامین سیدنا مسیح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہاں یہ کس معنی میں ہے اور اصل میں کس معنی میں؟
اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن مجید میں کہ جو تخلیقی عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ دو سطحوں پر ہوتا ہے، یعنی ایک یہ کہ باشعور مخلوقات اپنی حقیقت کے لحاظ سے وجود میں آتی ہیں، تو وہ تو کوئی مادی پروسیس ہے ہی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نفخ روح کی کیفیت ہوتی ہے، جس طرح کہ تم کوئی پھونک پھونک دیتے ہو، اس کی تعبیر ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہی اختیار کی گئی ہے۔ روح کا لفظ وہاں یونانی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا قرآن میں، ایک پھونک پھونک دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ چاہتے ہیں وہ اپنی اصل باشعور حیثیت پہ وجود پذیر ہو جاتا ہے، جیسے کہ انسان کی اصل شخصیت ہے، فرشتے ہیں، تو اس لحاظ سے فرشتے اور روح ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی مادی قالب تیار ہی نہیں کیا گیا، جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے مادی قالب تیار کیا گیا ہے، اور وہ مادی قالب ہے کہ جو اصل میں اس دنیا کے اندر بنتا ہے، جس کا اپنا ایک پروسیس ہے، جس کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک خاص مرحلے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دو اصل میں تخلیقی عمل کے ذرائع ہیں جن کو قرآن مجید نے الگ الگ بیان کیا ہے، چنانچہ انسانوں کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب ان کا قالب تیار ہو گیا، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے جب یہ تیار ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ہمارا حیوانی وجود تیار ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نفخ روح کیا اور پھر ہمیں وہ شخصیت ملی جو اب سوچتی ہے، سمجھتی ہے، باشعور ہے۔ قرآن اس کی شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے کہ انسان کے اندر شعور اور انسانی شخصیت یہ کسی مادی کیمیائی عمل سے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان سے آتی ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ربوبیت کا احساس لے کے آتی ہے، یہ فجور اور تقوی کا الہام بھی لے کے آتی ہے۔
ٹھیک، سیدہ مسیح کو روح کیوں قرار دیا گیا؟
اسی پہلو سے، یعنی وہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کو تو استعمال کیا، لیکن ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو وہ حصہ جو ہے اس میں اللہ کا اذن ہی ہوا یا اللہ کا حکم ہوا جس نے وہ صورت اختیار کر لی۔
ٹھیک، یہ جو آپ فرماتے ہیں غام صاحب کہ جو یونان کی اصطلاحات میں مفہوم لیا جاتا ہے اس سے سول کا، وہ مراد نہیں ہے، وہ کیا مفہوم ہے اور کیسے وہ مخالف ہے اس کے؟
یعنی اس میں تو اصل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کوئی غیر مرئی شخصیت ہے جو الگ سے تیار ہوئی پڑی ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے اس مادی عالم میں تیار ہوتی ہے، تو اس طرح کا تصور نہیں دیا گیا۔ ہمارے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ امر ربی ہے، اور جس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو ایک گویا پھونک مار دی جاتی ہے، جیسے کہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو، ظاہر ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے یہ شخصیات وجود میں آ گئی ہیں، فرشتے بھی، انسانوں کی اصل شخصیت بھی، جنات کی اصل شخصیت بھی، لیکن دو ایسی شخصیات ہیں یعنی جن بھی اور انسان بھی، کہ جن کو پھر قالب میں رکھا گیا ہے، اور وہ قالب یہاں تیار کیا جاتا ہے، ان کا آگ سے تیار کیا جاتا ہے، یا آج کی جدید اصطلاح میں کہیے کہ الرجی سے، اور ہمارا مادے کی ٹھوس صورت یعنی خاک سے تیار کیا جاتا ہے۔
ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سے اس سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا ہمارے مختلف واقعات کس سے ہی سنائے جاتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی فقر کی زندگی گزارتے تھے اور زینتوں سے پرہیز تھا ان کی طبیعت میں۔ پوچھنا میں آپ سے جاتا ہوں، اس سے جو ایک تصور بنتا ہے، ظاہری بات ہے ہم اپنے پیغمبر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ بنتا یہی ہے کہ آپ نے ترک دنیا کرنا ہے اور کم سے کم جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کو اپنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی ہے وہ کیا یہی تھی جو ہمارے یہاں سامنے آتی ہے مختلف روایتوں میں، کہ آپ کی زرہ بھی کہیں پہ گروی رکھی ہوئی تھی اور گھر پہ بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے، اور ایک بہت ہی فقر فاقے کی زندگی تھی، آپ کی معاشی زندگی کیا تھی، اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا اس میں کوئی رول ماڈل ہے؟
یہ تصورات بالکل غلط پیدا ہو گئے ہیں، اور لوگ بات سمجھ نہیں سکے کہ اصل میں کیا ہوئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک متمول شخصیت کی زندگی ہے۔
اچھا،
یعنی آپ خود بھی تجارت کرتے رہے، اور سیدہ خدیجہ کے مال میں بھی جس طریقے کی آپ کے لیے فراخی پیدا ہوئی، تو وہ ایک دور ہے جس دور میں آپ نے تجارت کی ہے، اور جس میں آپ کے ہاں بالعموم یہ بتایا جاتا تھا کہ بڑا وسیع دسترخوان ہے، بہت اچھے حالات آپ کے رہے، آپ نے بعض لوگوں کی کفالت اس زمانے میں کی، تو آپ کی خاص مالی حیثیت بھی تھی۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے، اس میں ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی کتاب بڑی غیر معمولی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کس طرح ایک تمول کی زندگی رہی۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی ابتدا میں حالات ایسے ہی تھے، لیکن ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی مال ختم ہو گیا، تجارت بند ہو گئی، اب دینی ذمہ داریاں ہیں جو شب و روز کی چیز بن گئیں، پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ آ کے اپنے لیے کوئی کاروبار کا راستہ نکالتے، آپ کے اوپر ایک ریاست کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں. بیت المال میں کچھ تھا ہی نہیں اس وقت ابتدا میں، مہاجرین کے قافلے چلے آ رہے ہیں. اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک یہ حالات ہیں، اب میں چونکہ گویا اس معاشرے میں باپ کی حیثیت تو پہلے ہی حاصل تھی، اس کے بعد اب حکمران بھی ہوں اور یہاں لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور ہجرت کا ان کو حکم دیا گیا ہے، تو اب میرے لیے پہلی ترجیح یہ مہاجرین ہے. چنانچہ آپ نے خود اپنے لیے اختیاری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آپ فقر کی زندگی بسر کریں گے تاکہ ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داریوں کو آپ پورا کر سکیں. وہ زمانہ ہے جس کے حالات بالعموم لوگ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ بیان نہیں کرتے کہ کیا ہوا. یہ مہاجرین سارے کے سارے آباد نہیں کیے جا سکے تھے، مواخات کے باوجود کافی بڑی تعداد رہ گئی جن کو صفہ پر آباد کیا ہوا تھا، اور وہ ایک مہاجر کیمپ کی حیثیت رکھتا تھا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی مسلمانوں کے احتیاط آتے تھے، پہلا مرحلہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ان مہاجرین کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. اس میں آپ نے بعض اوقات سختی بھی برتی اپنے گھر والوں پر کہ جب تک میں ان کی ذمہ داریاں پوری نہ کر لوں، اس وقت تک میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی تزئین ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو. پھر حالات آخری زمانے میں بہتر ہونا شروع ہوئے، جب فتوحات ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فراخی پیدا کی، پھر وہ فدق کا معاملہ ہوا، اس طرح خیبر کے اموال آنے لگ گئے، تو اللہ کے پیغمبر کے یہاں بھی خوشحالی آئی. اور آپ دیکھیے کہ اپنے بعد جو ترکہ آپ نے چھوڑا اس کی فہرستیں موجود ہیں، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت اچھے حالات میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے.
ٹھیک. اچھا ہم سے یہ بات بھی تو ہے کہ اگر یہ کوئی دینی کوئی مقصد ہوتا تو جو باقی پیغمبر گزرے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں تو خود قرآن بتاتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی سلطنتیں تھیں، تو اگر کوئی پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی خواہش منشا ہوتی کہ ایسا ہو، تو پھر پچھلے والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے.
موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا نہیں تھا، اور بہت سے پیغمبروں کا معاملہ بھی. سیدنا ابراہیم کی بیڑوں کے ریوڑوں کا ذکر تو پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے. تو اس وجہ سے یہ کوئی قانون اصول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال کو خیر کہا ہے، مال آپ حاصل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. بعض اوقات ایک آدمی طے کر لیتا ہے کہ اس کو اب کاروبار نہیں کرنا، کوئی مقصد ہے جس کے لیے زندگی بسر کرنی ہے. تو مقصد کی زندگی جیسے ہی آپ اختیار کرتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو اس طرح کی خوشحالی کو خیر بات کہنا پڑتا ہے کہ جو کاروباری لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ حالات پر ہے، آپ کے فیصلوں پر ہے، آپ کی صورتحال پر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہ ہوا، کوئی سلطنت نہیں تھی کہ جس کا تخت آپ کو دے دیا گیا تھا. ایک نئی دنیا پیدا کی ہے خدا کے آخری پیغمبر نے، اور اس میں ایک بڑا عرصہ، 6-7 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں مہاجر کیمپ کی صورتحال تھی.
ٹھیک. اچھا ہم سے ہمارے یہاں جو ایک صوفیانہ روایت ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں تو قلت طعام ہے، منام ہے اور قلت کلام ہے، ان کو آپ اپنائیں گے تو پھر ہی اللہ کا جو قرب ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صوفیہ بھی خوراک ترک کر دیتے ہیں اور بہت ہی کم کھاتے ہیں، بولنا بھی ترک کر دیتے ہیں اور سونا بھی بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو پوری صوفیانہ روایت کی ایک اورینٹیشن سامنے آئی، تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ مذہب کی جو منشا ہے اس سے متصادم ہے ایک لحاظ سے.
اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی مذہب کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے. مذہب کا منشا تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کے اندر آپ اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. میں نے عرض کیا ہے کہ مال کو ہمارے ہاں کوئی بری چیز نہیں سمجھا گیا. انسانی حقوق کے معاملے میں بھی تینوں کا ذکر ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی جان کو، انسان کے مال کو اور انسان کی آبرو کو حرمت حاصل ہے. مال کے لیے جگہ جگہ قرآن مجید نے خیر کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی یہ گویا بھلائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے تم تلاش کرتے ہو. اور جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بڑے کارخانے لگائیں، بڑی زمینوں کا بندوبست کریں، بڑے تجارتی قافلے لے جائیں، تو وہ ہزاروں لوگوں کے لیے معاش کے مواقع پیدا کرتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے فضل کی تلاش ہے. کتنی جگہ ہیں قرآن مجید میں، سورہ جمعہ میں دیکھیے، جہاں جب آپ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو یہ کہا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. البتہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی مقصد طے کرتا ہے. ایک شخص ہے وہ ہنر مند ہے، ایک دوسرا آدمی ہے وہ تجارت کر رہا ہے، ایک تیسرا آدمی ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بڑے کارخانے لگائے گا، بڑی تحقیقات کرائے گا، بڑی لیبارٹیاں بنائے گا، تو اس کو حکام کرنا چاہیے. ایک دوسرے آدمی نے یہ خیال کیا کہ نہیں، میں سائنسی تحقیق کروں گا، میں تصنیف تعریف کا کام کروں گا، میں تعلیم تعلم کے لیے اپنے آپ کو خاص کروں گا، تو وہ پھر اس طرح کی فراخی کی توقع بھی نہ کرے. تو اس کو کسی حد تک اپنے لیے فقر کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص حکمران ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں حکمران کو کس درجے میں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اس کی بہترین مثال پیش کی ہے. یہ صوفیانہ فقر کی نہیں, حکمران کی ذمہ داری کی مثال ہے.
ٹھیک ہے, سب بہت ہی اہم نقطہ ہے, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. آخری دو سوالات بیان فرمائیے گا کہ دین میں غلو سے کیا مراد ہے اور دین حنیف کیسے کہتے ہیں.
دین حنیف کو پہلے لے لیتے ہیں, یعنی وہ دین کے جو صراط مستقیم کی تعلیم دیتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں دین کے لیے, دین کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں صراط مستقیم, سیدھی راہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. ہم سورہ فاتحہ میں بھی جو دعا کرتے ہیں وہ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ. سیدھی راہ کون سی ہے؟ توحید کی راہ, یعنی جس میں اللہ کو مانا جاتا ہے اور صرف اللہ کو مانا جاتا ہے. دین اللہ کو مصدر مان کر گویا ہمارے لیے ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سیدنا ابراہیم کی شخصیت میں آخری درجے میں نمایاں ہوئی, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلم حنیف کہا. قرآن میں جگہ جگہ یکسو, یعنی ایک بار اپنے پروردگار کو مان لیا. پروردگار کو مان لینا محض کہیں نام لکھ دینا نہیں ہوتا, یعنی وہی میرا اللہ ہے, وہی میرا مالک ہے, وہی میرا معبود ہے, بادشاہی اسی کی ہے, میرا سارا تعلق اسی سے ہے, میری اصل رشتہ داری بھی اسی سے ہے. وہی ہے کہ جس کی طرف میں رجوع کرنا ہے, میں مانگوں گا بھی اسی سے, میں پاؤں گا بھی اسی سے. یہ جو جذبہ اور احساس ہے آدمی کے اندر, یہ اگر اس کی زندگی کا احاطہ کر لے تو یہ کیا ہے؟ یہ حنیفیت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے, اور اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حنیفیت کے نام سے دین کی تعبیر کے طور پر یا اس کے نام کی حیثیت سے اختیار بھی کیا جاتا تھا. تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ حنیف ہو گیا آدمی, یکسو ہو گیا, اس نے اپنی پوری زندگی کو اپنے پروردگار کی طرف اور اپنے پروردگار کے لیے خاص کر دیا.
ٹھیک, اور دین میں غلو سے مراد؟
غلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی دین میں ایک قدر و قیمت طے کی ہے, یعنی کیا چیز اصول ہے, کیا چیز فرع ہے, کیا چیز بنیاد ہے, کس چیز کو ایک اجتہادی امر کی حیثیت حاصل ہے, کون سی چیز سد ذریعہ کے طور پر ممنوع قرار دی گئی ہے, کون سی اصلاً ممنوع ہے. ان میں ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے وزن دیا ہے, جہاں رکھا ہے, بالکل اسی طرح رکھنا, اور اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی زیادتی نہ کرنا, کوئی بڑائی نہ کرنا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی کو دوسرے طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے آپ کوئی نئی چیز شامل نہیں کریں گے, اور وہ اگر اتنی سی بھی ہو کہ ایک چیز کو دین میں پاؤ رکھا گیا تھا, ہم نے اسے سیر بنا دیا, تو یہ غلو ہے.
سب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہم نے تفصیل سے ان تمام سوالات پہ غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ جتنے دینی احکامات ہیں, سوالات جو اٹھتے ہیں, ان کا جواب تلاش کرنے کا صحیح زاویہ نظر کیا ہے, اور دین کے جو احکامات ہیں ان کی حقیقت اور معنویت بھی اسی سے واضح ہوتی ہے. ان سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.